الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في سورة آل عمران أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون وقال تبارك وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم وفقنا أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر آمين يا رب العالمين حضرات میرے گلے پر جو اثر آپ محسوس کر رہے ہوں گے اس کا سبب یہ ہے کہ گزشتہ جمعے سے مسلسل تقاریر کا ایک پروگرام رہا ہے. ہفتے کو مسجد شہداء کے اپنے درس سے فارغ ہوتے ہی میں سیدھا سفر پر روانہ ہو گیا تھا. 2.5 دن حیدرآباد میں اس طرح گزرے ہیں کہ ایک ایک دن میں 3-3 تقریریں بھی کرنی پڑی. اب چونکہ یہ وہ شہر ہیں کہ جن میں شاز ہی کبھی اس سے پہلے جانا ہوا ہے تو وہاں کے لوگوں کی جو پیاس ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی امکانی حد تک یہ کوشش ہے کہ ان تک بھی اس دین کے پیغام کو قرآن مجید کی دعوت کو پہنچایا جائے. پھر بقیہ 2.5 دن کراچی میں اسی حال میں گزرے ہیں اور رات ہی میں 10 بجے واپس پہنچا ہوں. پچھلے جمعے میں آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے متعلق قرآن مجید کی بعض آیات آپ کو سنائی تھی. جہاں تک اس موضوع کا اور فریضہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی اہمیت کا تعلق ہے وہ تو اس سے پہلے بھی بحمد اللہ پوری طرح واضح تھا، لیکن قرآن مجید کا یہ اعجاز ہے کہ جب بھی کسی نئے زاویہ نگاہ سے اس پر غور ہوگا تو انسان یہ محسوس کرے گا کہ اس سے پہلے یہ بات خود مجھ پر اس درجے منکشف نہ ہوئی تھی. قرآن مجید کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان جو میں نے کئی مرتبہ آپ کو سنایا ہے، جس میں یہ الفاظ بھی وارد ہوئے ہیں کہ لا تنقضی عجائبہ ولا یشبع منہ العلماء ولا یخلق عن کثرت الرد. اس قرآن مجید کے عجائب کبھی ختم نہ ہوں گے. ہر غور و فکر کرنے والا اس میں ہمیشہ نئے نئے پہلو دریافت کرتا رہے، جیسے کہ ہیروں کی کوئی کان ہو. ہمارا تصور تو یہ ہے کہ بڑی سے بڑی کان بھی ایک دن ختم ہو جائے گی، لیکن قرآن مجید علم، معرفت اور ہدایت کی وہ کان ہے کہ جو کبھی ختم نہیں ہوگی. علم و حکمت کے اور معرفت کے اور ہدایت کے جواہر اس میں سے مسلسل نکالے جاتے رہے. پھر فرمایا کہ اہل علم اس سے کبھی سیر نہ ہوگے، کیونکہ ہمارا تجربہ یہی ہے کہ بہترین سے بہترین کھانا بھی سامنے رکھا ہوا تو آپ ایک وقت آتا ہے کہ اب سیر ہو جاتے ہیں کہ مزید ایک لقمہ بھی آپ نہیں لے سکتے، اس لیے کہ اب اس سے زیادہ کی گنجائش نہیں ہے۔ اس سے تقابل کرتے ہوئے فرمایا کہ قرآن مجید ایسی چیز نہیں ہے جس سے کبھی بھی کوئی صاحب علم، اس کا کوئی بھی طالب علم کبھی یہ محسوس کرے کہ اب اس سے مزید لینے کے لیے میرے اندر کوئی گنجائش نہیں۔ اس لیے کہ فطرت انسانی بھی اگر ذہن میں رکھے، بالخصوص میری ان تقاریر کو جو میں نے رمضان مبارک کے دوران کی تھی، کہ وہ روح جو ہے انسان میں جو پھونکی گئی ہے وہ اس عالم خلق کی شے نہیں ہے، ہمارا معدہ عالم خلق کی شے ہے، یہ محدود ہے، اس کی گنجائشیں محدود ہیں، ایک وقت میں آ کر یہ ختم ہو جائے۔ یہ عالم خلق، عالم حیوانات یا عالم مادیات، یہ محدود ہے، عالم امر لا محدود عالم ہے، اور ہماری روح کا تعلق جو ہے وہ اس عالم امر سے، قل الروح من امر ربی، تو ظاہر بات ہے کہ اس کی بھوک محدود نہیں ہے۔ اور جیسا کہ رمضان مبارک میں میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں، ہمارے اس حیوانی وجود کی غذا تو یہ ہے، یہ دال روٹی، یہ زمین سے نکلنے والی اشیاء، یہ وہی چیزیں ہیں جو سب کی سب زمین سے آئی ہیں، اور یہ غذا کا کام دیتی ہیں اس بدن کے لیے کہ جو زمین ہی سے پلا۔ لیکن ہماری جو روح ہے اس کی غذا اللہ کا کلام ہے، روح ربانی، اور اس کی غذا ہے کلام ربانی۔ تو اب یہ آپ سے آپ یہ بات واضح ہوئی کہ اس روح کو جتنی بھی غذا آپ اس سے فراہم کرتے چلے جائے، نہ وہ روح محدود ہے نہ کبھی وہ سیری محسوس کر سکے گی اس کلام ربانی سے۔ ولا یخلق عن کثرت الرد، بار بار کے پڑھنے کے باوجود اس پر کبھی بوسیدگی یا پرانا پن تاری نہیں ہوگا کہ ایک آدمی پڑھے سمجھے کہ یہ تو میں پڑھ چکا ہوں۔ دنیا میں ہمارا تصور یہ ہے کہ اعلیٰ سے اعلیٰ کتاب بھی اب دو مرتبہ پڑھ لیں گے، چار مرتبہ پڑھ لیں گے، ایک وقت آئے گا کہ پھر اس کی طرف طبیعت جو ہے وہ سرے سے مائل نہیں ہوگی، انسان یہ محسوس کرے گا کہ میں یہ سب کچھ پڑھ چکا ہوں، سمجھ چکا ہوں۔ قرآن مجید میں حضور نے فرمایا کہ ہمیشہ تازگی محسوس کرے گا اس کا ہر پڑھنے والا۔ تو یہ میں نے تین باتیں جو حضور کے فرمودات میں سے قرآن مجید کے بارے میں تھیں اس لیے بیان کر دی کہ بعین ہی یہی میرا تعصب ہوا پچھلے جمعے جب میں نے پہلی مرتبہ قرآن مجید کا جائزہ اس اعتبار سے لیا کہ بالخصوص امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ضمن میں کتنی آیات آئی ہیں، کتنے مختلف پہلوؤں سے آئی ہیں، تو یہ خود میرے لیے ایک عجیب انکشاف تھا کہ قرآن نے اس اصطلاح کو کس طرح واضح کیا ہے، کتنی اہمیت کے ساتھ بیان کیا ہے، کتنے مختلف اسالیب سے اس کو سامنے رکھا ہے، کتنی اس کی تاکید کی۔ میں وہ آیات پچھلی مرتبہ آپ کو سنا چکا ہوں، آج ان کا ایک جائزہ دوبارہ لے رہا ہوں اور اس میں ایک نئی ترتیب سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو پچھلی مرتبہ میرے پیش نظر نہیں رہی تھی۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالی نے جس فطرت پر انسان کو پیدا فرمایا، جس کے بارے میں کہ حدیث میں بھی الفاظ آئے ہیں کہ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ جو ہے نسل انسانی کا وہ فطرت لے کر آتا ہے، فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ فابواہ یحمدانہ او یمجسانہ او ینصرانہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، وہ فطرت تو عین اسلام ہے،
جو ہر بچہ لے کر آتا ہے، لیکن پھر اس کے والدین اسے یہودی یا مجوسی یا عیسائی بنا دیتے ہیں. قرآن مجید میں سورہ روم میں فرمایا کہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ اللہ کی فطرت ہے، فطرت اللہ ہے. تو اس فطرت کے اعتبار سے سورہ لقمان کی آیت نمبر 17 میں حضرت لقمان کی نصیحتوں میں بات بیان ہوئی، کیونکہ ہمیں معلوم ہے حضرت لقمان نہ نبی تھے نہ رسول تھے، نہ کسی نبی کے امتی تھے، ایک فطرت سلیمہ اور عقل سلیم کے حامل انسان. ان کی فطرت بھی اپنی اصل پر برقرار تھی، محفوظ اور سلیم فطرت تھی، اور انہوں نے اپنی عقل سلیم کی رہنمائی میں جب غور و فکر کیا تو جن نتائج تک وہ پہنچے ان کا خلاصہ لب لباب ہے جو انہوں نے اپنے انتقال کے وقت اپنے بیٹوں کو نصیحت کی شکل میں منتقل کیا. نقطۂ آغاز اس کا وہی ہے جو ہمارے دین کا نقطۂ آغاز ہے، یعنی توحید. یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. لیکن انہی نصائح کے ضمن میں ان کی یہ نصیحت بھی ہے کہ یا بنی عقم الصلاۃ وامر بالمعروف ونہ عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور. اے میرے بچے، نماز کو قائم رکھ. اور نماز سے مراد ظاہر بات ہے کہ ان کی نصیحت میں کوئی نظام کے جس سے یہ بندہ اپنے رب کے ساتھ ایک قلبی اور ذہنی تعلق برقرار رکھے، جو اصل غرض و غایت ہے نماز. حیات مختلف ہو سکتی ہے، ہمارے لیے وہ حیات ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول اور معصور اور مسنون ہے، لیکن سابقہ امتوں میں حیات مختلف ہو سکتی تھی. فرمایا نماز کو قائم رکھ، نیکی کا حکم دے، بدی سے روک، اور پھر صبر کر جو تجھ پر بیتے، اس لیے کہ یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے. حق کڑوا ہے، الحق کو مرون. اگر آپ معروف کا، نیکی کا، عدل کا، خیر کا، بھلائی کا، انصاف کا حکم دے دیں تو ظالموں کے پیشانیوں پر تو بل پڑے، وہ کبھی اسے گوارا نہیں کرے. ظالم کا آپ ہاتھ روکیں گے، وہ آپ کے خلاف ہاتھ اٹھائے گا. لہذا یہ کام کرو تو اس پختہ ارادے کے ساتھ کرو، تول لو اپنے آپ کہ اس کی ہمت ہے کہ پھر جو آئے اسے جھیلو، جو بیتے اسے برداشت کرو. واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور. یقیناً یہ ہمت کے کاموں میں سے. پھر یہ کہ جو سابقہ امت، اب نمبر 2 پر لیجئے، یہ تو بات ہوئی یعنی فطرت سلیمہ اور عقل سلیم کا نتیجہ ہے امر بالمعروف نہیں دیکھا. پھر جو سابقہ امت مسلمہ ہے یعنی بنی اسرائیل، ان کے ضمن میں 4 مختلف اسالیب سے یہ بات آئی. ایک اسلوب تو ہے ان کے اچھے لوگوں کی تعریف جہاں کی گئی، کیونکہ قرآن مجید نے، بہرحال اللہ کا کلام ہے، کیسے ممکن ہے کہ انصاف کا دامن ہاتھ سے چھوڑے. تو شدید تنقید جہاں ہوئی ہے یہود اور نصارہ پر، وہیں قرآن مجید میں یہ بھی اعتراف ملتا ہے کہ ان میں اچھے لوگ بھی ہیں، یہ نہیں ہے کہ بالکل خالی ہو گئے. ان اچھے لوگوں کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا لیسو سوا، یہ سورہ آل عمران کی آیات 113-114 ہے، یہ سب بالکل برابر نہیں ہے. من اہل کتاب امت قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون یؤمنون باللہ والیوم الآخر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویسارعون فی الخیرات. اہل کتاب میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو راتوں کو کھڑے رہتے ہیں اور سجدے کرتے ہیں اور اپنے رب کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں اور نیکی کا حکم دیتے ہیں، بدی سے روکتے ہیں، اور بھلائی کے کاموں میں، خیرات میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوششیں کرتے رہتے ہیں. یسارعون مسارعت باب مفالا، دوڑ میں ایک دوسرے سے آگے نکل جاتے ہیں. جیسے قرآن مجید میں ہم سے خطاب کر کے فرمایا گیا، سابقوا الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضھا کعرض السماء والارض، دوڑو ایک دوسرے سے آگے نکلو، یا فاستبقوا الخیرات، خیرات کو اپنا ہدف بنا کر دوڑ لگاؤ، ایک دوسرے سے آگے نکلو، تو وہ ان کی کیفیت ہے. یہاں خاص طور پر یہ نوٹ کیجئے کہ ہمارے بھی اس وقت جو اصل گفتگو کا مرکز ہے وہ سورہ آل عمران ہی کی آیات ہے 104 اور 110، اور وہی ساتھ ہی ان کا ذکر بھی آ رہا ہے. اور ولتکم منکم امت یدعون الی الخیر، پہلا جملہ یہ ہے، ویامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، وہی بات ہے عکسی ترتیب سے کہ ان میں جو لوگ نیک ہیں اہل کتاب میں سے، یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویسارعون فی الخیرات. اچھا، یہ تو مثبت انداز ہو گیا کہ ان میں جو لوگ اچھے ہیں ان کے اوصاف میں سے یہ بس ہے. منفی انداز میں تنقید کرتے ہوئے فرمایا گیا، ایک تنقید تو کی گئی ان کے علماء پر اور ان کے رہبان پر کہ یہ اپنا اصل کام چھوڑ بیٹھے. ان کا اصل کام یہی تھا کہ نیکیوں کی تلقین کرتے، برائیوں سے روک. اور یہاں نوٹ کیجئے گا کہ برائیوں سے روکنا اہم تر ہے، اس لیے تنقید میں اسی کو نمایاں کیا، لولا ینہاہم الاحبار والرہبان عن قولہم الاثم واکلہم السحت، کیوں نہیں منع کیا ان کے علماء نے اور ان کے راہبوں نے. حبر کہتے ہیں بہت بڑے عالم کو، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو خطاب دیا ہے امت نے، حبر الامہ، جو کہ قرآن مجید کی تفسیر قرآن کے بہت بڑے عالم تھے. تو احبار اس کی جمع ہے، بڑے بڑے علماء، جغادری علماء، اور رہبان راہب. عن قولہم الاثم، بات کرنی اور اس میں گناہ کی آمیزش، بات میں گناہ یعنی جھوٹ، جھوٹ بھی، دھوکہ بھی، فریب بھی، پھر بات کرنے میں طنز بھی، استہزاء بھی، تبصر بھی، یہ سب اسم، جتنا بھی انسان کی زبان سے متعلق گناہ ہو سکتے ہیں ان سب کو جمع کر لیا. عن قولہم الاثم، زبان کا غلط استعمال. وہ اکلہم السحت، اور کھانا حرام کا، حرام خوری سے کیوں نہیں منع کیا. اس کے ضمن میں خاص طور پر جو سورہ توبہ میں ایک تنقید آئی ہے علماء اور رہبان پر، اس کو بھی تازہ کیجئے، یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل. اہل ایمان، ان علماء اور ان راہبوں کی ایک بڑی اکثریت وہ ہے جو لوگوں کا مال حرام طریقے پر ہڑپ کرتے ہیں. نذرانوں سے غرض ہے، انہیں اپنے حلوے مانڈے کی فکر ہے. اب اگر روکے انہیں ان کی حرام خوری سے تو انڈائریکٹ تو سارا اثر پڑے گا اپنے حلوے مانڈے پر. یہ تو جینٹل مین ایگریمنٹ ہے، تم ہمیں کچھ نہ کہو، ہم حرام سے کمائیں جہاں سے چاہیں، بہرحال آپ کو بھی آپ کا کمیشن دے رہے، نذرانے ہیں، خدمتیں ہیں، بڑی بڑی چودراہٹیں جو بن جاتی ہیں، مذہبی گدیاں بن جاتی ہیں، ان کی وراثتوں پر جھگڑے ہوتے ہیں. وہ جو اقبال نے کہا تھا کہ زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشے بن، آج تو آپ کو یہ بھی سننے کو ملتا ہے کہ فلاں بہت بڑے بزرگ اور پیر اور راہ طریقت کے اور تزکیہ نفس کے شہ سوار، اور ان کے انتقال کے بعد ان کے بیٹوں میں سرپھٹمبل ہو رہا ہے، مقدمے بازی ہو رہی ہے. کوئی ہے لیکن جائیدادیں بنا کر چھوڑ کر گئے، تو پھر اس کا نتیجہ مجھے نکلے گا. تو یہ ہے اصل میں کہ وہ کہیں کیسے کہ حرام خوری مت کرو، وہ تو خود ان کے اپنے مفادات پر زد پڑتی، وہ ان پر تنقید کیسے کریں، اپنے عقیدت مندوں کے حلقے کو کم کیسے کروائیں. جتنا وسیع حلقہ ہوگا اتنے ہی ان کے پاس بھی نذرانے جو ہے پہنچیں گے. تو ان کثیر من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل. بلکہ یہ بھی نوٹ کیجئے کہ وہ آیہ مبارکہ جس کے شرح میں اختلاف ہو گیا تھا بہت دور صحابہ ہی میں کہ یہ کنز کا معاملہ جو ہے یکنزون الذہب والفضہ، یہ سونے اور چاندی کو خزانہ بنا کر دفینہ بنا کر رکھتے ہیں، ولا ينفقون فی سبیل اللہ، اور وہ اللہ کی راہ میں صرف نہیں کرتے. اب یہ جو آیا ہے کہ قیامت کے دن یہی سونا چاندی تپا تپا کر ان کے چہرے اور ان کی پیٹھ داغی جائے گی. اس آیت کے بارے میں آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ مغالطہ ہو گیا پورے خلوص اور اخلاص کے ساتھ، کہ انہوں نے اس کا یہ مطلب سمجھا کہ کوئی مسلمان کوئی بھی اپنے پاس اگر سونا چاندی کا ایک حبہ بھی رکھتا ہے تو وہ اس آیت کی زد میں، وہ جہنم ہے. اسی پر وہ ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا تھا. دوسری طرف موقف یہ تھا کہ حضور نے فرمایا ہے کہ جس مال کی زکات ادا کی جا چکی ہو وہ کنز نہیں، کنز وہ ہے جس کی زکات ادا نہ کی گئی. لیکن آیت کے الفاظ میں تو بظاہر وہ بات نہیں. میں نے جہاں تک غور کیا اس مسئلے میں، مجھے جو سیاق و سباق ہے اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ بالخصوص علماء اور راہبوں کے ذکر میں آیت آئی. دوسرے تو کماتے ہیں تو اپنے گاڑھے پسینے سے کماتے ہیں، یہ صرف دین کی وجہ سے کماتے ہیں، ان کی کمائی کا کوئی اور ذریعہ نہیں. ان کو تو لوگ دیتے ہیں تو اللہ کے لیے دیتے ہیں، دین کے لیے دیتے ہیں. یہ اگر کچھ بچا کر رکھتے تو یہ بہت بڑے مجھے. عوام کا معاملہ اور ان کا معاملہ اس اعتبار سے مختلف ہو جائے. تو یہ چیز جو ہے ایک خاص نقطہ ہے، وہ میں نے صرف اس کا ذکر کر دیا ہے کیونکہ تفسیری اشکال ہے وہاں اور ایک اختلاف ہے. عموم پر اسے محمول کریں تو اسلام کا قانون جو ہے اس کے ساتھ ایک ٹکراؤ ہے. خصوص تو ماننا پڑے گا. اب خصوص یا تو وہ ہو کہ جس کی زکات دے دی گئی وہ کنز نہیں، میرے نزدیک یہاں خصوص اصل میں اس طبقے کا ہے کہ جس کا یہاں ذکر ہوا ہے، احبار اور رحبان کا، انہی کے ذکر میں یہ الفاظ والی. اسی طریقے سے ان کے عوام کے بارے میں بھی تنقیدی انداز آیا، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود و عیسی ابن مریم، لعنت کروائی ہم نے، لعنت کی گئی بنی اسرائیل پر. بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر یا کفرانے نعمت کی روش اختیار کی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ لعنت اس کے رسولوں کی زبان سے آئی، علی لسان داود و عیسی ابن مریم، داود کی زبان سے بھی اور عیسی ابن مریم کی زبان سے. ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی روش اختیار کی اور حدود سے تجاوز کیا. اور اس میں سب سے بڑا جرم جو گنوایا، کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، لبیس ما کانوا یفعلون، ان کا سب سے بڑا جرم یہ تھا کہ جو منکر بھی ان کے ہاں شروع ہوتا تھا، رواج پاتا تھا، وہ اس سے دوسرے کو روکتے تھے. یہ ہے ان کا اصل سبب، یہ ہے ان کی اصل گمراہی، کہ جس کی وجہ سے بالآخر نوبت یہاں تک پہنچی کہ ان پر لعنت کی گئی. اور اللہ کی لعنت میں پھر عرض کروں گا کہ وہ لعنت تو آتی ہے رسولوں اور نبیوں کی زبان سے. یہ جو ہے خاص طور پر میں نے حدیث آپ کو سنائی تھی، اس آیت کے ضمن میں وہ حدیث پھر ذہن میں تازہ کر لیجیے. اس کے راوی تو ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود. ذرا تھوڑے سے لفظی فرق کے ساتھ یہ حدیث امام ابو داؤد بھی لائے ہیں اپنی سنن میں، اور امام ترمذی بھی لائے ہیں اپنی جامع. تو امام ابو داؤد جو الفاظ میں روایت کر رہے ہیں، عن ابن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اول ما دخل النقص على بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں سب سے پہلا نقص جو واقع ہوا وہ کیا تھا، انہ کان الرجل یلقى الرجل، کیسے ہوتا تھا کہ ایک شخص کی ملاقات دوسرے شخص سے ہوتی تھی، فیقول اور وہ اس سے کہتا تھا یا ہذا اتق اللہ، اے خدا کے بندے، اے شخص اللہ کا تقوی اختیار کر، وَدَعْ مَا تَصْنَعُ، اور چھوڑ دے جو کچھ تو کر رہا ہے، فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ لَكَ، اس لیے کہ یہ تیرے لیے حلال نہیں. ثُمَّ يَلْقَاهُ مِنَ الْغَدِ، پھر اس شخص کی ملاقات دوبارہ ہوتی تھی اسی سے دوسرے دن، وَهُوَ عَلَى حَالِهِ، اور وہ جو شخص ہے گناہگار یا معصیت کار، وہ اپنے اسی حال میں ہوتا تھا، اس نے وہ کام چھوڑا نہیں. فلا يمنعه ذلك ان يكون اكيله وشريبه وقعيده، تو اس سبب سے پھر اس شخص کو یہ ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ اس کے پاس بیٹھنے سے باز رہے یا اس کے ساتھ کھانے پینے سے رک جائے. ہم نے والا ہم پہ آنا پھر بھی ہے بیٹھے. فلما فعلوا ذلك، یعنی نہ اس نے کوئی قطع تعلق کیا، نہ اپنے روابط میں کوئی کمی ہی کی، وہ وہیں کا وہی ہے اور یہ اسی طرح گل مل رہا ہے. تو جب انہوں نے یہ روش اختیار کی، ضرب اللہ قلوب بعضہم ببعض، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ایک جیسا ہی کر دیا. ہوتے ہوتے وہ کیفیت وہی ہوتی ہے کہ وہ برائی متعدی ہو جاتی ہے، اور وہ جو منع کرنے والے تھے اور منع کر کے ان سے قطع تعلق نہیں کرتے تھے، وہ خود بھی اسی گل میں چل جاتے. اس کے بعد حضور نے وہ آیت پڑھی جو ابھی میں نے آپ کو سنائی، گویا کہ حوالہ دیا حضور نے، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود و عیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوه لبئس ما کانوا یفعلون. اس کے بعد جو الفاظ آئے ہیں لرزہ دینے والے الفاظ ہیں. ثم قال، حضور نے فرمایا، واللہ لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنکر، خدا کی قسم تم پر لازم ہے کہ نیکی کا حکم دو، تم پر فرض ہے کہ بدی سے روکو، ولتأخذن علی ید الظالم، اور تمہارے لیے لازم ہے کہ ظالم کا ہاتھ پکڑو، ولتأترنه علی الحق اترا، تم پر لازم ہے کہ اسے حق کی طرف موڑو جیسے کہ موڑنے کا حق ہے، ولتقصرنه علی الحق قصرا، اور اس کو روکے رکھو حق پر جیسے کہ روکا جاتا ہے. او یا پھر اگر ایسا نہیں کرو گے، لَيَضْرِبَنَّ اللَّهُ قُلُوبَ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، اللہ تعالیٰ پھر تمہارے دلوں کو انہی کی طرح کا کر دے گا. ثُمَّ لَيَلْعَنَكُمْ كَمَا لَعَنَهُمْ، اور پھر جس طریقے سے اللہ نے ان پر لعنت کی تھی تم پر بھی لعنت. اسی حدیث کو جو لائے ہیں امام ترمذی، وہ الفاظ یہ ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما وقعت بنو اسرائیل فی المعاصی، جب بنی اسرائیل گناہوں میں مبتلا ہوئے، نہتہم علماؤہم، تو ان کے علماء نے شروع شروع میں انہیں روکا، یہ کام مت کرو غلط ہے، شریعت کا حکم یہ ہے، یہ چیز حرام ہے. فلم ینتہوا، تو وہ باز نہیں آئے. اب دیکھیے میں نے دو آیتیں آپ کو سنائی تھی جن میں سے خاص طور پر ایک میں علماء کا ذکر اور ایک میں عوام کا، ان میں بھی ایک روایت میں عوامی طرز عمل کا ذکر ہے اور یہاں خاص طور پر علماء. فلم ینتہوا، تو وہ لوگ تو باز نہیں آئے، واز سن لیا رہے وہیں کے وہیں. فرمایا فجالسوہم فی مجالسہم وباکلوہم وشاربوہم، وہ پھر بھی ان کی مجلسوں میں بیٹھتے رہے، اٹھتے رہے، آتے رہے، جاتے رہے، کھاتے رہے، پیتے رہے. فضرب اللہ قلوب بعضهم ببعض، تو اللہ نے ان کے دلوں کو ایک دوسرے جیسا کر دیا، گڑ مٹ کر دیا. ولعنهم على لسان داوود وعيسى ابن مريم، معلوم ہو رہا ہے کہ اسی آیت کی شرح حضور فرما رہے، اور پھر لعنت کی ان پر حضرت داؤد اور حضرت عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے، ذلک بما عصوا وكانوا يعتدون. فجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وكان متکئا فقال، نقشہ کھینچ دیا ہے راوی نے کہ اب تک تو حضور ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، اس کے بعد ایک دم آپ بیٹھ گئے، متوجہ ہوئے. متکئن میں یہ بھی ہو سکتا ہے نیم دراز ہوتا ہے کچھ، جیسے کہ تکیہ ہے اور آپ ٹیک لگا کر لیتے ہوئے، تو وہ نیم درازی کی کیفیت تھی. تو آپ ایک دم اٹھ کر بیٹھ گئے، آپ نے فرمایا لا والذی نفسی بیدہ حتی تاتروہم علی الحق اترا، نہیں خدا کی قسم جب تک کہ تم لوگوں کو حق کی طرف نہیں موڑو گے جیسے کہ موڑنے کا حق ہے اس وقت تک نہیں، یعنی اس وقت تک تمہارا حق ادا نہیں ہوگا اور تم اللہ تعالی کی سزا سے بچ نہیں سکو گے۔ تو یہ میں نے دو حدیثیں آپ کو سنا دی، خاص طور پر اس آیت کی شرح میں، اس لیے کہ اس سے بہتر شرح اور کون ہو سکتی کسی آیت کی کہ جو خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ چوتھی بات جو اہل کتاب کے سابقہ امت کے تذکرے میں ہمیں ملتی ہے وہ اصحاب السبت کے بارے میں، کہ وہ جو تین گروہوں میں منقسم ہوئے، ایک وہ جو خود قانون توڑ رہے تھے، ایک وہ کہ جو توڑ تو نہیں رہے تھے لیکن انہیں روک بھی نہیں رہے تھے، اور ایک وہ کہ جو روکنے کا حق ادا کرتے رہے، خود مجتنب رہے گناہ سے اور لوگوں کو روکنے کی کوشش کرتے رہے۔ تو فرمایا وَعَنْ جَيْنَ الَّذِينَ يَنْحَوْنَ عَنِ السُّوءِ، ہم نے بچایا عذاب سے ان کو کہ جو برائی سے روکتے تھے، یعنی اللہ تعالی کی طرف سے کسی عمومی عذاب کے وقت بھی یہ توقع دلا دی گئی ہے کہ وہ لوگ بچا لیے جائیں گے کہ جو نہیں علی المنکر کا فریضہ سر انجام دیتے۔ اب اس کے بعد دیکھیے تیسری بات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 میں، اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک دعا کا جواب اللہ نے دیا تھا کہ میری ایک عمومی رحمت تو وہ ہے کہ جو ہر شے کے ساتھ ہے، رحمتی وسعت کل شے، ہر شے کا وجود ہی میری رحمت کا مرہون منت ہے، اور ایک میری خاص رحمت ہے وہ میں نے ریزرو کر لی ہے۔ کن کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے کہ جو میرے رسول نبی امی پر ایمان لائے۔ پھر وہ رسول نبی امی کیا کرتے ہوئے آئیں گے؟ ایک لمبی آیت ہے، اس میں یہ بھی ہے کہ یہی لہم طیبات، ان کے لیے حلال چیزوں، ان کے لیے طیبات پاکیزہ چیزوں کو حلال کریں گے، ویحرم علیہم الخبائث، اور خبیث اور ناپاک چیزوں کو ان کو حرام کریں گے، ویضع عنہم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم، اور جو بوجھ انہوں نے اپنے اوپر لاد لیے ہوں گے، جو توق اپنے گلوں میں ڈالے ہوں گے، جو بیڑیاں پہنی ہوگی، ان سے ان کو نجات دلوائیں گے۔ اسی میں یہ الفاظ بھی آتے ہیں وَيَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ، کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی امی کی ایک شان یہ ہوگی کہ وہ نیکی کا حکم دیں گے، بدی سے روکیں گے۔ اب آئیے چوتھے نمبر پر، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے باب میں بھی اسی طرح دیکھیے، جیسے میں نے سابقہ امت کے بارے میں کہا تھا کہ پہلے تو جو ان کے اچھے لوگ تھے ان کے اوصاف میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر دلوایا۔ بالکل یہاں دیکھیے سورہ توبہ کی دو آیات، ان میں سے ایک پر تو کئی مرتبہ گفتگو ہوئی ہے کہ اہل ایمان کا اللہ کے ساتھ ایک سودا اور لین دین ہو چکا، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، یہ تو ہے آیت نمبر 111 سورہ توبہ کی۔ 112 آیت میں اللہ تعالی نے اپنے ان نیک بندوں کے اوصاف بیان کیے، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون، توبہ کرنے والے، ہماری حمد بیان کرنے والے، ہماری عبادت کرنے والے، لذات دنیاوی سے کنارہ کشی اختیار کرنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، اور اس کے بعد آیا الامرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ، نیکی کا حکم دینے والے، بدی سے روکنے والے، اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے، گویا کہ وہ خدائی فوجدار بن کر کھڑے ہوئے کہ جب تک جان میں جانے حدود اللہ کو پامال نہیں ہونے دیں۔ یہ غیرت کا تقاضا ہے، حمیت کا تقاضا ہے، آپ اپنی عزت پر آنچ نہیں آنے دیتے جب تک جان میں جان، کون بے غیرت ہوگا، دیوس ہوگا کوئی شخص جو جیتے جی جو ہے وہ اپنی عزت پر حرف آنے۔ لیکن یہ کہ اللہ کے دین کی حرمت، اللہ کے دین کی عزت جو ہے وہ اتنی ہی ہلکی اور سستی ہو گئی کہ اللہ کے نام لیوا زندہ رہے اور وہ بے حرمتی ہو گئی. الحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین، اور اے محمد ایسے صاحب ایمان لوگوں کو بشارت دے. وہ حدیث نبوی عزیز عاقب سعید نے تو ہر خطبے میں آپ کو سنائی ہے کہ ایک شخص اپنی ذات میں اتنا نیک، اتنا عابد، اتنا زاہد، اتنا متقی کہ لم یعصِ طرفت عین، کہ حضرت جبرائیل اس کے بارے میں گواہی دے رہے ہیں کہ اس نے تو پلک جھپکنے جتنی مدت بھی معصیت میں بسر نہیں. کسی کے ذاتی تقویٰ اور تدین، ذاتی نیکی، ذاتی دینداری، ذاتی شریعت کی پابندی کا اس سے اونچا کوئی تصور ہوگی. لیکن بارگاہ خداوندی سے جو حکم ملا ہے، الٹو اس بستی کو، پہلے اس پر پھر دوسروں پر، اقلبھا علیہ وعلیہ فإن وجہہ لم یتمار فی اصحاب القط، اس لیے کہ یہ اتنا بے غیرت اور بے حمیت ہے کہ ہماری حمیت و غیرت میں اس کے چہرے کا رنگ متغیر نہیں ہوا. اسے کوئی ماں کی گالی دیتا تو اس کے پورے جسم کا خون جو ہے اس کے چہرے میں آ جاتا، اور ہمارے دین کی بے حرمتی یہ دیکھتا رہا. اللہ کو گالیاں بھی دی جا رہی ہیں، نبیوں کو مذعومہ نبی کہا جا رہا ہے، آسمانی کتابوں کو مذعومہ آسمانی کتابیں، وہ کتاب یہاں بٹ رہی ہے، تفصیل ہوئی ہے، کیا کچھ نہیں ہو رہا. مینیفیسٹوز میں یہ باتیں آ رہی ہیں کہ ہم کسی عورت کو سر ڈھانپنے پر مجبور نہیں کریں گے. سیاسی پارٹی ہیں، ان کے مینیفیسٹوز میں یہ، وہ تو پردہ اور برقع اور چادر اور چادر کو لٹکا لینا تو بہت دور کی بات ہے، سر ڈھانپنے پر مجبور نہیں کریں گے، ورنہ مردوں کو بھی کنٹوپ پہنوائیں گے. اس لیے کہ مساوات ہے مرد و زن کا معاملہ، یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور ہم اپنے دھندوں میں ہیں، اپنے کام کاج میں ہیں، کوئی جو نہیں ریمتی، کوئی احساس نہیں، اپنے مسائل، اپنی دولت، اپنا ساز و سامان، اس کے سوا کسی چیز کی دھن نہیں. جو اس کا انجام ہوگا، میں نہیں چاہتا کہ خامخواہ زیادہ تلخ باتیں زبان سے نکالوں، لیکن کیا کرو، قرآن مجید تو کہتا ہے، میں نے وہ آیات آپ کو سنائی ہے، دو جمعوں میں تقریریں کی. وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، آپ اس اطمینان میں بیٹھے ہوں گے کہ ہم نے تو نہیں توڑا قانون، ڈرو اس عذاب سے جب آئے گا تو صرف انہی کو لپیٹ میں نہیں لے گا کہ جنہوں نے اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کی ہوگی. وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، جان لو اللہ بہت سخت سزا دے. کوئی امید اگر ہے، ویسے تو یہ کہ گھن پستا ہے، پھر کوئی امید ہے تو وہ سورہ آراف کی اس آیت کے حوالے سے ہے کہ بدی سے روکنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگانے والے کو شاید بچا لیے جائیں، لیکن جو خاموش رہے، انرٹ رہے، جنہوں نے اس کے خلاف کوئی نہ آواز بلند کی نہ کوئی جد و جہد کی، ان کے بارے میں تو سرے سے کوئی امید. میں ایک حدیث اس موضوع کو آپ کو اور سناؤں گا، ابھی تو میں وہ آیات ہی کا چاہتا ہوں. پھر دیکھیے سورہ حج میں فرمایا کہ اگر ایسے نیک بندوں کو ہم زمین میں اختیار اور اقتدار عطا فرما دے تو وہ کیا کریں گے. الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ واتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر. معلوم ہوا کہ اسلامک مینیفیسٹو کے یہ چار اجزاء ہیں، اس میں بھی آپ دیکھیے کہ برابر کی چیز، نماز اور زکات کے برابر اس کو تولا جا رہا ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اس کی اہمیت کیسے تھا. پھر اسی سورہ توبہ میں تقابل دکھایا گیا ہے کہ جو اہل ایمان ہیں ان کا طرز عمل کیا ہے اور منافقین کا طرز عمل کیا ہے. اہل ایمان کا طرز عمل ہے آیت نمبر 71 میں بل مومنون اول مومنا تو بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینهون عن المنکر ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکات ویطیعون اللہ ورسولہ. اہل ایمان مرد اور اہل ایمان عورتیں یہ ایک دوسرے کے اولیاء ہیں، ساتھی ہیں. کام کیا کرتے ہیں؟ اولی نیکی کا حکم دیتے ہیں، بدی سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکات ادا کرتے ہیں. وہ اس سورہ حج والی آیات یہاں بلکہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو مقدم رکھا ہے، ذاتی نیکی اس کو اس کے بعد رکھا ہے. اس کے مقابلے میں منافقین ہیں، المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، یہ ایک دوسرے کے ایک ہی تھیلے کے چٹے بٹے ہیں، منافق مرد ہو یا منافق عورتیں. وہ کیا کرتے ہیں؟ یامرون بالمنکر وینہون عن المعروف، وہ بدی کا حکم دیتے ہیں اور نیکی سے روکتے ہیں. اور ہمارے اس معاشرے کا مجموعی مزاج یہی بن چکا ہے. میں شخصا کسی کو منافق نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ ہمیں روک دیا گیا ہے دور نبوی کے بعد، اب کسی کو متعین طور پر منافق اب نہیں کہہ سکتا. وہ تو وحی کے ذریعے سے اللہ نے اپنے نبی کو مطلع فرما دیا تھا، اور نبی نے بھی اس کی کوئی تشہیر عام نہیں کی. کچھ لوگوں کے نام بتا دیے تھے، حضرت حذیفہ بن یمان کو رضی اللہ تعالی عنہ، لیکن تاکید کر دی تھی کہ کسی کو بتانا نہیں. اسی لیے وہ صاحب و سر نبی مشہور ہو گئے تھے کہ یہ رازدان ہیں، ان کے پاس حضور کا ایک خاص راز ہے. لیکن اگر آپ غور کریں گے ہمارے معاشرے کا مجموعی مزاج یہ ہے، اس میں نیکی پر چلنا بہت مشکل، بدی پر چلنا بہت آسان. معلوم ہوا کہ سوشل جو بھی پریشرز ہیں وہ امر بالمعروف نہیں عن المنکر کی بجائے امر بالمنکر اور نہیں عن المعروف کی طرف. اور میں نے آپ کو سنایا تھا، میں نے وہ حدیث پڑھی ہے، ذرا مجھے اس کا تلاش کرنا پڑے گا متن، اس پورے عرصے میں سفر پہ رہا ہوں، کہ حضور نے اس کی خبر دی تھی کہ یہ ہو کر گئے. اس لیے کہ اگر اس وقت تھا، حضور کے زمانے میں یہ عمل موجود تھا کچھ لوگوں کا، تو اب تو بدرجہ ہونا ہوگا. حضور نے فرمایا تھا کیا حال ہوگا تمہارا، کیف حال تھی، جبکہ تم نیکی کا حکم دینا اور بدی سے روکنا چھوڑ دو گے. صحابہ نے حیران ہو کر پوچھا، اب قائن ذالک کا یا رسول اللہ، کیا حضور ایسا بھی ہو سکتا ہے، ممکن ہے یہ؟ آپ نے فرمایا یہی کیا اس سے آگے ہوگا. کیا ہوگا اس سے آگے؟ آپ نے فرمایا کہ تم بدی کا حکم دو گے اور نیکی سے روکو. وجہ صاف ہے، حضور نے بعض احادیث میں بڑی صفائی کے ساتھ یہ فرمایا ہے کہ جتنی خرابیاں جتنی برائیاں سابقہ امت میں پیدا ہوئی وہ سب کی سب تم میں ہو کر رہی، یہاں تک کہ اگر وہ گوہ کے بل میں گھسے تھے تم بھی گھسو گے. اگر ان میں سے کوئی بدبخت اور شقی ایسا اٹھا تھا کہ اس نے اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کی ہو، تم میں بھی کوئی نہ کوئی بدبخت ایسا پیدا ہو. لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي كَمَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَزْمَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ، میری امت پر وہ تمام حالات وارد ہو کر رہیں گے جو کہ بنی اسرائیل پر ہوئے، بالکل اس طرح جیسے ایک جوڑے کی ایک جوتی دوسری جوتے سے مشابہ ہوتی. اور آگے چلیے، اب ہم آ گئے جو اہم ترین آیات ہیں اس موضوع کی، جو میں نے آج شروع میں تلاوت بھی کی تھی، وہ یہ کہ اس امت کو بحیثیت مجموعی جس کام کے لیے برپا کیا گیا وہ یہی کام. کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم خیر امت اس لیے بنائے گئے ہو، تمہیں بہترین امت کا خطاب اس لیے دیا گیا ہے، تمہاری تاسیس اس لیے ہوئی ہے. آپ انجمن بناتے ہیں تو لکھتے ہیں کہ یہ کس لیے بنائی جا رہی ہے، ایمز اینڈ آبجیکٹس کیا ہے. سوسائٹی بناتے ہیں تو طے کرتے ہیں کہ کن مقاصد کے لیے سوسائٹی بنا رہے ہیں، یہ امت کس لیے بنائی گئی. تمہیں تو ہم نے پوری دنیا کے لوگوں کے لیے اٹھایا ہے، نکالا ہے. ان تم خیر امت کو پرجٹ دینا، تمہارا کام یہ ہے، تم تو خدائی فوجدار ہو اس زمین پر، تمہارا کام ہے نیکی کا حکم دینا اور بدی سے روکنا اور اللہ پر ایمان پختہ رکھنا. یہ وہی انداز ہے، واصبر علی ما اصابک، اس لیے کہ صبر تو اللہ پر ایمان ہی سے حاصل ہو. فَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اللہ سے تعلق ہوگا تو صبر کر سکو، اگر آخرت کا یقین ہوگا تو انسان جھیل جائے گا کہ اب تو جو کچھ ہو میری منزل تو آخرت ہے. اللہم لا عیش الا عیش الآخرة. صحابہ کرام اگر یہ رجزیہ انداز میں پڑھ رہے تھے جس وقت کہ وہ خندق کھود رہے تھے غزوہ خندق میں، پروردگار عیش تو بس آخرت کا عیش، یہی بات ہمارے دلوں پر اس طرح راسخ ہو چکی ہے کہ اب یہاں کی یہ مشقتیں اور یہاں کی تکالیف سب ہمارے لیے آسان ہے. اور جیسا کہ میں کئی مرتبہ کر چکا ہوں، اگرچہ تفسیر کا کچھ ایک رخ اور بھی ہے، للامیر من اولادہ جند، فلاں شخص کی تو اولاد ہی سے ایک لشکر ہے، یعنی اتنی کثیر اللہ نے اسے اولاد دی ہے کہ اس کی اولاد ہی ایک فوج کی شکل. تو یہاں من تبریزیہ نہیں ہے بلکہ من بیانیہ ہے. اگر یہاں بھی من کو اس معنی میں لیں گے تو اس کا مطلب یہ کہ دونوں آیتیں بالکل ہم مضمون ہو گئی. ولتکم منکم، چاہیے کہ تمہارے سے ایک ایسی امت وجود میں آئے، یدعون الی الخیر ویامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، جو نیکی کا حکم دے بدی سے روکے اور خیر کی دعوت دے. میرے نزدیک دوسرا مفہوم اس کا زیادہ پختہ ہے. دلیل یہ ہے کہ آیت ختم ہوتی ہے اولئک هم المفلحون پر، صرف یہی لوگ ہوں گے جو فلاح پانے والے ہوں گے. تو معلوم ہوا یہاں تو تبعیضیت ہے، کل میں سے ایک جز کی بات ہو رہی ہے، اور یہ آیت در حقیقت ہے ابدی، اس لیے کہ اللہ کے علم میں تو تھا کہ یہ امت سو جائے جیسے سو جاتے رہے. اس کی بھی حدیث میں ابھی آپ کو سناؤں گا کہ یہ مستقل رہا ہے معاملہ، کہ جب سو جاتے ہیں تو پھر اب ضرورت ہوتی ہے کہ ان میں سے جنہیں ہوش آ جائے، جنہیں شعور پیدا ہو جائے، جو جاگ جائے، وہ جتنوں کو جگا سکے جگائے اور پھر ایک امت بنائے. وہ امہ ودن امہ، اس بڑی امت میں جو سوئی ہوئی ہے ایک چھوٹی امت، منظم جماعت ایسے لوگوں کی اٹھ کھڑی ہو کہ جو اسی کام کے لیے جیے اسی کے لیے مرے، یہی اس کا اوڑھنا بچھونا بن کر. کوئی اور ایمبیشن، کوئی اور بلبلے، کوئی اور امنگیں، کوئی اور حوصلے نہ رہے سوائے ان تین کاموں کے کہ یدعون الی الخیر ویامرون بالمعروف وینہون عن المنکر. یہ آیات ہے، اب ذرا اندازہ کیجئے کہ ویسے اصطلاحاً جیسا کہ میں نے عرض کیا، معلوم تھا کہ قرآن کی ایک اہم اصطلاح ہے. ہمیشہ میں بیان کرتا رہا ہوں کہ چار اصطلاحات بنیادی ہیں، دعوت، تبلیغ، امر بالمعروف، نہی عن المنکر اور شہادت علی الناس. لیکن یہ کہ جس کثرت سے یہ اصطلاح قرآن مجید میں وارد ہوئی اور جس ترتیب سے آج میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، یہ میں اعتراف کرتا ہوں کہ اس کی یہ اہمیت خود مجھ پر کچھ عرصہ پہلے تک منتشر نہیں تھی. اب آج مجھے آپ سے اس زمن میں دو باتیں عرض کرنی ہے، میں کہہ نہیں سکتا کہ دو نہیں، شاید ایک ہی ہو سکے. پہلی بات تو یہ ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جہاں آیا ہے یکجا آیا ہے، اور اکیلا آیا ہے تو نہی عن المنکر آیا. اس حقیقت کی طرف میں توجہ اس کی دلانا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں ایک خیال یہ عام کر دیا گیا ہے کہ کسی کو نہ روکو، کسی کو نہ ٹوکو، برے کو برا نہ کہو، تنقید اچھی نہیں ہوتی، بلکہ صرف خیر کی دعوت دیتے. اس سلسلے میں جو عقلی دلائل دیے جاتے ہیں میں اس کے بارے میں گفتگو نہیں کرنا چاہتا. عقلی دلائل کا توڑ عقلی دلائل سے، لیکن ہمارے لیے اصل حجت ہے اللہ کا کلام، اس کے رسول کا کلام صلی اللہ علیہ وسلم. دین میں اصل حجتیں تو یہ دو ہیں، ہمارے عقلی فلسفے، ہمارے عقلی نظریات، یہ تو اس کے بعد ان کی گنجائش ہے، اس سے پہلے نہیں ہے. عقل کو اپلائی کرنا ہوگا اس متن کو سمجھنے کے لیے، زیادہ سے زیادہ معروضی طور پر آبجیکٹولی اس کے مفہوم کو سمجھیے، اس کی حکمتوں کو سمجھیے، اس کے اندر جو دانائی مضمر ہے اس کو سمجھیے. لیکن یہ کہ اگر آپ اس میں قطر محمد کرنے لگ جائیں تو یہ تو تحریف ہو جائے گی، معنوی لفظی تحریف تو ہو نہیں سکتی، وہ تو اللہ نے اپنا ذمہ لیا ہو. ایک بات تو یہ دیکھیے کہ جہاں آیا امر بالمعروف نہی عن المنکر، یہ ایک گاڑی کے دو پہیے، ان کو ایک دوسرے سے جدا کرنا ممکن نہیں. ممکن کریں گے تو پھر یہ آپ کا اپنا فلسفہ ہے، آپ کی اپنی تدبیر ہے. اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں اس سے بڑی. اب اگر یہ کہا جائے کہ امر بالمعروف سے خود بخود ہوتے ہوتے برائی کی نفی ہو جاتی ہے، تو یہ بات کیا اللہ کو معلوم نہیں تھی؟ اتعلمون اللہ بدینکم، کیا بازی بارش ہے بابا، ہم بازی اب اللہ کو سکھانا چاہتے ہیں آپ اپنا دین؟ یہ سجیسٹ کر رہے ہیں کہ اس نے کچھ غلط نہیں کی، کہ جہاں وہ امر بالمعروف لاتا نہیں ہے منکر کو لاتا، ساتھ بالکل جڑواں ملحد. تو ایک تو یہ بہت بڑا مغالطہ ہے، یہ گریز ہے، یہ فرار ہے. جب امر بالمعروف ہوگا، محض امر بالمعروف، تو وہ محض ایک وعظ بن کر رہ جائے، ریزنٹمنٹ نہیں ہوگی، وعظ سن لیتے ہیں. اصل میں تو لوگ ریٹیلیٹ کرتے ہیں جبکہ ان کی دکھتی رگ پر آپ ہاتھ رکھیں. یہ وہ فرار ہے، یہ وہ گریز ہے، یہ وہ اسکیپزم ہے، یہ وہ سختیوں سے بچنے کی شکل ہے. تو ایک بات تو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ یہ ایک بالکل ایک ایسی وحدت ہے، آرگینک ہول، کہ جس میں کوئی تفریق اور تجزیہ ممکن نہیں. نیکی کا حکم دینا بدی سے، بلکہ توجہ کیجئے کہ جب تنقید کا پہلو آیا ہے تو اس میں تو نہیں عن المنکر کا ذکر ہے. بات سمجھ میں آتی ہے، آخر ان کے بھی اولا بات ہے، وہ میٹھے میٹھے بات تو وہ بھی کہتے ہوں گے، آخر اور کیا کرتے ہوں گے؟ وعاظ ان کے بھی ہوتے تھے، سرمنز ان کے بھی ہوتے تھے، لیکن وہ میٹھے پیٹھے ناصحانہ انداز، اس کو تو آدمی سنتا رہتا ہے. کیا بات ہے، سن لیا. علماء پر اگر تنقید ہوئی تو یہ ہوئی کہ لولا ینہاہم، کیوں نہیں روکا؟ روکنے میں ریزنٹمنٹ کا اندیشہ ہے، تنقید میں تو خطرہ ہے کہ مسجد کا چودھری جو ہے وہی اسی حرکت کے اندر ملوث ہو تو صبح وہ کہے گا کہ چلتے بولو یار، کیسے بولے. تو معلوم ہوا کہ نہیں انل ملکر اصل سے. اسی طریقے سے یہاں جو فرمایا کہ کانو لا یتناہون عن منکر فعلوا، عوامی سطح پر بھی جو اصل جرم تھا عوام کا وہ یہ تھا کہ ان کے مابین برائیاں سر اٹھا رہی تھی اور وہ اس کو دبانے کی فکر نہیں کرتے، ایک دوسرے کو روکتے نہیں تھے. عن منکر فعلوا، اس ضمن میں میں آج دو حدیثیں تو آپ کو وہ سنا رہا ہوں کہ جن میں اسی نہیں عن المنکر کا ذکر، اور یہ دونوں احادیث جو ہے یہ مسلم شریف کی روایات ہیں. احادیث میں سب سے چوٹی کی یہی دو کتابیں صحیح مسلم صحیح بخاری. ایک کے راوی ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا من را منکم منکرن فلیغیرہ بیدہ فان لم یستطع فبلسانہ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَٰلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، جو کوئی بھی تم میں سے کسی برائی کو دیکھے اس کا فرض ہے کہ اسے ہاتھ سے روکے، اور ہاتھ اس پہ آ رہا ہے طاقت کے لیے، طاقت کے ساتھ. فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اور اگر اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو فَبِلِسَانِ ہی، تو اپنی زبان سے روکے، ملامت کرے. وہ جو قول نقل ہوا یا هذا اتق اللہ دا تسناؤ پر نہ لا رہی بازار، خدا کے بندے کیا کر رہے ہیں؟ اور اگر اس کی بھی استطاعت نہ ہو، میں یہ تفصیل سے کروں اگلے جمعے میں انشاءاللہ، اس کی کیا کیا شکلیں ہو سکتی ہیں عدم استطاعت کی، اس کی بھی استطاعت نہ ہو فبقلب ہی، تو اپنے دل سے مراد اس سے ہوگی شدید نفرت رکھے، گھٹن محسوس کرے، رنج کی کیفیت محسوس کرتا رہے کم سے کم. اور فرمایا ذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ. دوسری روایت بھی مسلم شریف کی ہے، اس کے راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. عن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، یہ جو میں ابھی اشارہ کر رہا تھا کہ یہ کوئی ہم ہی میں نہیں ہوا، یہ تو ایک مستقل بات ہے جو چلی آ رہی ہے، ایک قاعدہ کلیہ کے طور پر حضور فرما رہے ہیں. ما من نبی بعثہ اللہ فی امتہ من قبلی، مجھ سے پہلے اللہ تعالی نے جتنے بھی نبی اپنی اپنی امتوں میں مبعوث فرمائے، الا کان لہ من امتہ حواریون واصحاب، تو ان کی امت میں سے ان کے حواری بھی ہوتے تھے، اصحاب بھی ہوتے تھے. اصحاب ایک وسیع اصطلاح ہے، حواری وہ ہے کہ جو بالکل اس کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے. حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں یہ آتا ہے کہ ان پر کل ایمان لانے والے 72 تھے، ان میں سے 12 وہ حواری تھے کہ جو ہر وقت آپ کے ساتھ ہے. آپ یہاں ہیں تو وہ بھی یہاں ہے، آپ کوہ زیتون پر ہیں تو وہ ساتھ ہیں، آپ جھیل میں جا کر وعظ فرما رہے ہیں جھیل پر تو وہاں چلے گئے ہیں، جہاں بھی حضرت مسیح علیہ السلام کے ساتھ مستقل جڑ کر رہنے والے ہیں. جیسے حضور کے ساتھی کچھ نوجوان جو دار ارقم میں ہر وقت آپ کے ساتھ ہیں، یا پھر وہ اصحاب صفہ جو ہم وقت آپ کے ساتھ مسجد نبوی میں بیٹھے، کچھ کھانے کو مل گیا کھا لیا، نہیں ملا تو نہیں، لیکن صحبت نبوی کنارہ کشی ممکن ہے. وہ کرتے کیا تھے؟ یاخذون بسنته ویقتدون بأمره، ان کا کام یہ تھا کہ اپنے اس نبی کی سنت کو مضبوطی سے تھامتے تھے اور ان کے معاملے کی پوری پوری پیروی کرتے تھے. صحبت کا یہی فائدہ تھا. ثم انها تخلف من بعدهم خلوف، پھر اس کے بعد ان کی امتوں میں ایسے ناخلف پیدا ہوئے. وہ کیا کرتے تھے؟ ناخلف، یقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، کہ جو کہتے تھے جو کرتے نہیں تھے، اور کرتے وہ تھے جس کا انہیں حکم نہیں ہوا تھا. بڑا اس میں فصاحت اور بلاغت کا انداز ہے. اب حضور نے فرمائی وہی بات کہ جب وہ دور آ جاتا ہے کسی امت میں، فمن جاہدہم بیدہ فہو مومن، ومن جاہدہم بقلبہ فہو مومن، ومن جاہدہم بلسانہ فہو مومن، وما وراء ذلک من الایمان حبۃ خردل. تو جو شخص ایسے لوگوں کے ساتھ جہاد کرے گا اپنے ہاتھ سے وہ مومن، جو ان کے ساتھ جہاد کرے گا اپنے دل سے وہ مومن، جو ان کے ساتھ جہاد کرے گا اپنی زبان سے وہ مومن، اور اس کے بعد تو ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن.